أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله، قال إمام الحسين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، إني لم أخرج بشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، بل خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. صلوات على محمد. مجلس اعضاء، ماہ محرم کی یہ مجالس، کربلا والوں کا تذکرہ ہے اور شہادت امام حسین کا ذکر ہے. کربلا والوں کا ذکر اور کربلا کی تعلیمات کا تذکرہ بغیر امام حسین علیہ السلام کو پہچانے ہوئے مکمل نہیں ہو سکتا ہے. یعنی یہ کربلا اگر پہچانی جاتی ہے تو امام حسین کے نام سے پہچانی جاتی ہے، کہ جب تک حسین پہچانے نہیں جائیں گے کربلا پہچانی نہیں جا سکتی. اور خود امام حسین علیہ السلام کا مختصر تعارف یہی ہے کہ وہ سیرت رسول اکرم کا حصہ ہیں، ان کی سیرت سیرت رسول کا حصہ ہے، اور سیرت رسول سیرت ابراہیم اور سیرت انبیاء کا حصہ ہے. اس طرح سے امام حسین علیہ السلام انبیاء کی سیرت کا تسلسل ہے. امام حسین کوئی اجنبی شخصیت نہیں ہے، امام حسین کی ذات کوئی اجنبی ذات نہیں ہے، بلکہ وہ اس سیرت کے تسلسل میں آتے ہیں. جو آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کی کڑی میں امام حسین بھی آتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حسین وارث آدم کا نام ہے، حسین وارث نوح ہے، حسین وارث خلیل ہے، حسین وارث کلیم ہے، حسین وارث مسیح ہے، حسین وارث محمد مصطفیٰ ہے، حسین محمد حسین وارث علی مرتضیٰ ہے، حسین وارث حسن مشتبہ ہے. اس تسلسل کا نام حسین ہے. عالم میں ہو چکا ہے یہ جوش ملی آبادی جو ہے وہ کہتا ہے کہ تاریخ دے رہی ہے یا آواز دم بدم، دشتے سبا تو عزم ہے دشتے بلا و غم، صبر مسیح ہو جرأت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سور ماں کا اسم گرامی حسین ہے. اور مختصر طور کے اوپر جو تعارف کروایا ایک شاعر نے اس طرح سے کہ انسان اس حسین کی تعریف کیا کرے جس کے پدر نے کعبے کو کعبہ بنا دیا. انسان اس حسین کی تعریف کیا کرے کہ جس کے پدر نے کعبے کو کعبہ بنا دیا، بھائی نے جس کے لے کے علم جوش جنگ میں اتنا کیا بلند کہ توبہ بنا دیا، بچوں نے جس کے مارکے کارزار میں مرنے کو کھیل تماشا بنا دیا، خود جس نے ایک دو پہر میں ہمیشہ کے واسطے جنگل کو کربلائے مولا بنا دیا. صلوات پڑھے محمد. تو حسین علیہ السلام اس شخصیت کا نام ہے. امام حسین مظہر صدق و صفا ہے، امام حسین مظہر عدالت و انصاف ہے، امام حسین مظہر تقویٰ ہے، مظہر پاکیزگی ہے، اور امام حسین مظہر طہارت ہے، مظہر شجاعت ہے، مظہر عبادت ہے، مظہر عدالت ہے، مظہر امانت و دیانت ہے۔ امام حسین علیہ السلام ان تمام صفات انسانی اور تمام صفات بشریت کا مجموعہ ہے۔ وہ تمام صفات جو اولیاء اللہ میں ہوتے ہیں، وہ تمام صفات جو انبیاء علیہ السلام میں ہوتے ہیں، وہ تمام صفات جو ایک ولی خدا میں ہوتے ہیں، وہ تمام اوصاف امام حسین کی ذات میں جمع تھے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، یاد کرو ہمارے بندے ابراہیم کو، وَذْكُرْ عِبَادَنَا ایوب، یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو۔ کیوں یہ انبیاء کو اور یا اولیاء کو یاد کرنے کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کے تذکرے سے آپ کے اندر حرارت ایمانی پیدا ہوگی، اور ان سے متصل ہونے میں آپ کے اندر وہ صفات پیدا ہوں گے جو ان کے اندر تھے۔ وہ صفات اگر منتقل ہونا ہے تو پھر درس کے ذریعے سے منتقل نہیں ہوں گے، کلاس کے ذریعے سے منتقل نہیں ہوں گے، کتاب پڑھنے سے منتقل نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی طرح کا عمل کرنا پڑے گا، اس عمل کے ذریعے سے وہ سیرت آپ کے اندر منتقل ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ انبیاء کے صفات ہمارے اندر پیدا ہوں تو پھر ہم کو ان سے متصل ہونا پڑے گا، ہم کو ان سے مربوط ہونا پڑے گا، ان سے قریب ہونا پڑے گا۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے کربلا بنائی ہے، جس طرح سے خلیل نے کعبہ بنایا ہے۔ حج حقیقت میں کس نے کیا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ ہم لوگ اس کی تاسی کرتے ہیں، یعنی حقیقی حج نہیں کرتے، جو حج ہو چکا ہے اس کی ہم تاسی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کربلا تو ہو چکی ہے، اب ہم جو کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے تذکرے کی حد تک تذکرہ نہ کریں، بلکہ ان کے کردار کو اپنی ذات میں اس کو اتار سکیں، ان کے صفات کے پیکر بن سکیں، ان سے درس سیکھ سکیں، ان کا جو بتایا ہوا درس ہے اس درس پر عمل کر کے ہم عاشورائی خود بنیں۔ صرف ہم عاشور کا تذکرہ کرنے والے نہ بنیں، صرف ہم کربلا کا ذکر کرنے والے نہ بنیں کہ ہم ان کی یاد منائیں اور اٹھ کے چلے جائیں، ہم ان کا ذکر سنیں اور چلے جائیں۔ بہت سارے لوگ ذکر سنتے ہیں، ان کو اس سے ربط نہیں ہوتا ہے کہ اس کو سن کے اس پر عمل بھی کریں، اس لیے کہ وہ ان کو سنتے ہیں ایک انسان کی داستان کے طور پہ سنتے ہیں، لیکن ایک رہبر اور پیشوا کے عنوان سے نہیں سنتے کہ وہ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں۔ تو عام لوگوں کا سننا اور ہے، ہمارا سننا اور ہے، ہم سن کر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جوان علی اکبر بن جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین جناب زینب کے روش اور ان کے طریقے کو اپنائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ حبیب ابن مظاہر کی زندگی گزاریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مرد مسلم ابن اوسجا بن جائیں اور مسلم ابن عقیل بن جائیں۔ یہ جب ہمارا نظریہ ہے تو تو پھر ہم کو صرف اس پر اکتفا نہیں کرنا ہے کہ ہمیں صرف کربلا والوں کا ذکر سننا ہے، بلکہ ان کے جیسے بننے کی کوشش کرنا ہے. ان کے جیسے بننے کے لیے کوشش کرنا ہے، اور یہ کوشش صرف جو ہے عام کوشش نہیں ہے، بلکہ جو ہے ہمارا عقیدہ بھی یہی رہے، ہمارا نظریہ بھی یہ رہے، ہماری عقیدت بھی ان سے رہے، اور ہماری محبت بھی ان سے رہے، اور اس کے ساتھ اس پر ہم عمل کرنا چاہیں. امام حسین ایک ذمہ دار شخصیت کا نام ہے، اور ہم اپنے اوپر کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتے، تو پھر ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں جڑتا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین جیسے بننے کی اگر ہم کوشش کرتے ہیں، امام حسین کی روش پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے مکتب کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھی بننا چاہتے ہیں، ان کے جو ہے عوام و انصار میں شمار ہونا چاہتے ہیں، ان کے ہمدرد بننا چاہتے ہیں، ان کے ناصر و مددگار بننا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کربلا گزر چکی ہے، بلکہ کربلا ابھی زندہ ہے، کربلا ابھی زندہ ہے، امام حسین کا نظریہ ابھی زندہ ہے، امام حسین کا جو نظریہ ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے. وہ نظریہ کیا ہے کہ جب امت پر آ جائے تو لا تعلقی کا اظہار مت کرو، جب امت پر آنچ آئے تو اپنے فرد کے بارے میں مت سوچو، احساس سے ذمہ داری پیدا کرو. یہ احساس سے ذمہ داری دلانے والی شخصیت امام حسین کی ہے. اگر امام حسین کا نظریہ زندہ رہے گا، ان کی روش زندہ رہے گی، آج غیر مسلمان بھی ہو تو امام حسین کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہتا ہے. گاندھی نے انقلاب لایا تو کہا کہ میں امام حسین سے سیکھا ہے، میں اپنی قوم کو جب نجات دینے کے بارے میں سوچا، اپنی ملت کو نجات دینے کے بارے میں سوچا، اپنے ہم وطن کو، اپنے ملک کو نجات دینے کے بارے میں سوچا، تو میرے پاس کوئی ایسا آئیڈیل نہیں تھا، کوئی ایسا نمونہ نہیں تھا کہ جس سے میں سبق حاصل کرتا، اور جس سے میں انرجی حاصل کرتا، جس سے میں قوت حاصل کرتا، جس سے میں طاقت حاصل کرتا، جس سے میں حوصلہ پیدا کرتا، جس میں مجھ سے ہمت پیدا ہوتی. ورنہ ہر فرد اپنے بارے میں سوچتا ہے، قوم کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، کوئی ملت کے بارے میں نہیں سوچتا، سب اپنی جان بچانا چاہتے ہیں، ملک کی جان نہیں بچانا چاہتے، قوم کی جان نہیں بچانا چاہتے، اپنے اہل وطن کی جان نہیں بچانا چاہتے، اور ان کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو کوئی جھوکم میں نہیں ڈالنا چاہتے. کوئی ہے ایسا کہ دوسروں کو بچانے کے لیے خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے، خود پریشان ہو جائے، خود مشکل میں پھنس جائے قوم کو نجات دینے کے لیے؟ ایسا کوئی ہے؟ اگر یہ مسئلہ امام حسین کا ایک فرد کا مسئلہ ہوتا اور وہ اپنے آپ کو بچا لے جاتے تو وہ بھی تاریخ کا ویسا ہی حصہ بن جاتے جس طرح سے عبداللہ ابن عمر بن گئے، جیسے عبداللہ ابن زبیر بن گئے. وہ لوگ اپنے بارے میں سوچتے رہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو نجات دینا ہے، ہماری تعلقات یزید سے صحیح نہیں ہیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم یزید کو ووٹ نہیں دینا چاہتے. لیکن اس کے ظلم سے خود محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بچا لے جاؤ. آپ کو دوسروں کی کیا فکر لگی ہوئی ہے؟ آپ کو قوم کی کیا فکر ہے؟ آپ کو ملت کی کیا فکر؟ آپ اپنے بارے میں سوچیں. امام حسین ان کی طرح نہیں سوچ رہے تھے، مدینے میں جیسے دوسرے لوگ سوچ رہے تھے ویسے امام حسین نہیں سوچ رہے تھے. اگر ویسے ہی امام حسین سوچتے تو ان کا بھی احترام اتنا ہی ہوتا امام حسین کا جتنا ہمارے نظر میں عبداللہ ابن عباس کا ہے، جیسے جو ہے عبداللہ ابن عمر کا ہے، جیسے عبداللہ ابن زبیر کا ہے، بس وہ تاریخ کا ایک حصہ بن کے رہتے لیکن وہ ہمارے لیے نمونے عمل نہ بنتے اور ان کا ذکر زندہ نہ رہتا کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا. ملت کو انہوں نے نجات دی یا نہیں دی؟ آج نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ اگر وہ اپنی بیوی بچوں کے بارے میں سوچتے اور ملت کے بارے میں نہ سوچتے تو کیا نوح کا تذکرہ قرآن مجید میں محفوظ رہتا؟ تذکرہ نوح اگر زندہ ہے تو ملت کی حفاظت کی وجہ سے زندہ ہے کہ انہوں نے امت تشکیل دی اور امت کو بنایا اور امت کو نجات دی. پوری امت کو کفر اور ضلالت سے نکال کر توحید کی روشنی میں لے آئے, بت پرستوں کو خدائے واحد کے سامنے سر جھکایا, پوری ایک امت کو نجات دی, ان کے لیے کشتی بنائی اور اس کشتی میں بٹھا کر انہیں ساحل تک لے گئے اور نجات کے ساحل تک پہنچائے. جناب ابراہیم خلیل کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جناب ابراہیم نے امت تشکیل دی تھی. اول العزم پیغمبر کس کو کہا جاتا ہے؟ کتنے انبیاء ایک فرد کو مسلمان بناتے بناتے تھک گئے, امت تشکیل نہ دے سکے, قوم نہیں بنا سکے, لیکن جو انبیاء امت تشکیل دے سکے انہی کو ہم اول العزم پیغمبر کہتے ہیں. یعنی رسولوں کے درمیان میں سب سے بڑے رسول ان کو کہا جاتا ہے کہ جو اول العزم تھے, یعنی جن کا حوصلہ بہت بلند تھا, جن کی ہمت بہت بلند تھی. ان کی ہمت کیا بلند تھی؟ کہ وہ صرف فرد کو مسلمان نہیں بنائے, ایک آدمی کو مسلمان نہیں بنائے, بلکہ پوری ملت کو مسلمان بنا دی, یعنی ایک قوم کو مسلمان بنایا انہوں نے. اس قوم موسیٰ تشکیل دی, جناب موسیٰ قوم بنائے, جناب عیسیٰ قوم بنائے. اور قوم بنانا آسان کام نہیں ہے, یہ ان کی زندگی کا سرمایہ ہے. یہ جو لوگ پوری قوم کے بارے میں سوچتے ہیں, قوم بناتے ہیں, ان کا ذکر بھی جو ہے اس امت کے ساتھ زندہ رہتا ہے, وہ امت انہیں یاد رکھتی ہے. عیسیٰ گزر گئے لیکن امت عیسیٰ آج بھی عیسیٰ کا ذکر کرتی ہے, کرتی ہے نہیں کرتی؟ عیسیٰ کی امت موسیٰ کی امت موسیٰ کو یاد رکھتی ہے, محمد مصطفیٰ کی امت محمد مصطفیٰ کو یاد رکھتی ہے. جنہوں نے امت پر احسان کیا, یہ اور بات ہے کہ جناب عیسیٰ کے ماننے والوں نے حقیقت میں جناب عیسیٰ کی پیروی نہیں کی. اگر حقیقی پیروی کیے ہوتے تو جناب عیسیٰ نے تو کہا تھا کہ مبشرن برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آنے والے ہیں جس کا نام احمد ہوگا. یعنی عیسیٰ امت کو یوں ہی چھوڑ کے نہیں جا رہے تھے بلکہ راستہ بتا رہے تھے کہ اگر تمہیں زندہ رہنا ہے امت عیسیٰ کو تو محمد مصطفیٰ کی رسالت کو تسلیم کرو اور ان کا کلمہ پڑھو, یہ عیسیٰ کہہ کے گئے تھے. تو وہ امت باقی رہتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امت کبھی اپنے امام کو فراموش نہیں کر سکتی, امت بغیر امام کے نہیں رہ سکتی, امت کو امام کی ضرورت ہے. آج اگر امت رسول اگر زندہ ہے تو اس امت کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں, اس امت کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت نبی اگر زندہ ہے حقیقی معنوں میں, اگر سیرت رسول اگر حقیقی معنوں میں زندہ ہے, تو اس کے لیے خانواده رسول نے اس امت کے آنے والے اماموں نے کہ جس کو رسول اللہ نے بتایا تھا کہ قریش میں میرے بعد یہ جو سلسلہ امامت کا جاری و ساری رہا ہے یہ امت کی حفاظت کے لیے, تاکہ امت محفوظ رہ سکے, امت کی حفاظت کے لیے. تو اب جنہوں نے امت کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی تو کیا اس امام کا تذکرہ ہم نہیں کریں گے، اس لیڈر کا ذکر نہیں کریں گے، اس رہنما کا ذکر نہیں کریں گے، اس قائد کا ذکر نہیں کریں گے کہ جس نے امت مصطفیٰ کو بچانا، خطرہ فرد کو نہیں تھا، ایسا وقت آ چکا تھا کہ اب خطرہ جو ہے پوری ملت کو پیدا ہو گیا تھا، پوری ملت کو خطرہ پیدا ہو گیا، اور امام حسین علیہ السلام امت کو نجات دینا چاہ رہے تھے، وہ امت کی نجات کے بارے میں سوچ رہے، کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ جس سے امت کا نقصان ہو. جنگ کرنا امام حسین کا مقصد نہیں تھا، امام حسن کا مقصد صلح کرنا نہیں تھا، امام حسن کا مقصد امت کو بچانا تھا. اگر جنگ کے ذریعے سے امت بچتی تو امت کو جنگ کے ذریعے سے بچانا، اگر صلح کے ذریعے سے بچ سکتی ہے تو صلح کے ذریعے سے بچانا. پوری ملت کے بارے میں سوچنا تھا، اپنے فرد کے بارے میں نہیں سوچنا تھا، اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچنا تھا، پوری ملت اور قوم کے بارے میں سوچنا تھا. تو لوگ قوم کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے قربان کر دیتے ہیں. ہر لیڈر اور ہر رہنما چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی میں ہو، وہ لوگ اپنی قوم کو اپنے لیے قربان کر لیتے ہیں، قوم کا سودا کر دیتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے. لیکن امام حسین وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی قربانی دی ملت کو بچانے کے لیے. تو اب کتنا فرق ہو گیا امام حسین علیہ السلام میں اور دنیا کے عام قائدین میں، کہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ ملت کا سودا کرتے ہیں، پوری ملت کا خون نچوڑ کر خود غنی بن جاتے ہیں، خود دولت مند بن جاتے ہیں اور بیت المال پر قابض ہو جاتے ہیں، اپنے دامادوں میں تقسیم کر دیتے ہیں بیت المال، اپنے بھائیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ملت کا خون چوس لیتے ہیں اور اپنے خاندان کو مضبوط کرتے ہیں، خود اپنی سیٹ مضبوط کرتے ہیں، خود اپنی کرسی مضبوط کرتے ہیں، خود اپنا تخت و تاج مضبوط کرتے ہیں اور مسلمانوں کا خون چوس کے اپنے تخت اقتدار کو محکم اور مستحکم کرتے ہیں. پوری تاریخ یہی گزری ہے، مسلمان بھی اس سے بری نہیں تھے. نبی کی آنکھ بند ہونے کے بعد اہل دل سے کہہ رہی ہے یہ مورخ کی زبان، بعد پیغمبر ہوئی تھی کس طرح سرگوشیاں، کیا دبے پاؤں چلے تھے سازشوں کے کارواں، ہاں انہی سازشوں میں ڈوبی پڑی ہے کربلا، ہاں انہی کی ایک تاریخی کڑی ہے کربلا. تو یعنی ملت کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا، قوم کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا. ابھی تاریخ زندہ ہے، مسلمانوں کی خود لکھی ہوئی تاریخ زندہ ہے کہ بعد رسول جو حاکم بنے تھے انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں کیا کیا، انہوں نے قوم و ملت کے بارے میں کیا کیا. اگر وہ لوگ صحیح طور پر قوم کی نگہبانی کرتے، قوم کے بارے میں اگر سوچتے تو یہ قوم بنی امیہ کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنتی. کہ رسول اکرم کہہ چکے تھے کہ اقتدار اور حکومت بنی امیہ پہ حرام ہیں، پھر انہی کی غلطیوں کی وجہ سے حکومت اسلامیہ، ملت اسلامیہ اور پورا معاشرے اسلامی، امت مسلمہ بنی امیہ کے ہاتھ کا کھلونا بن گئی. تو امت کیا سوچ رہی تھی اور امت کے نگہبان کیا کر رہے تھے؟ امت کی بے شعوری، امت کی لا تعلقی، امت کی غفلت اس نتیجے پہ پہنچی کہ پوری امت بنی امیہ کے ہاتھ کا کھلونا بن گئی. تو پھر امت کے ذمہ دار کیا کر رہے تھے؟ فرد کی بات چھوڑیے، ایک آدمی کبھی بھوکا سوتا ہے، کبھی ایک آدمی کھانا کھا لیتا ہے، لیکن یہ پوری ملت مسلمہ کی جو دولت تھی، یہ سرمایہ تھا، یہ کہاں خرچ ہو رہا تھا؟ قلعے بنائے جا رہے تھے شام میں، دولت جمع کی جا رہی تھی، روم اور کسرا کے طرز کے محل بنائے جا رہے تھے، غریب مسلمانوں کو دبایا جا رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا، ناانصافیاں ہو رہی تھی، پیغمبر کی سیرت بھلا دی گئی تھی. کیا شام میں پیغمبر کی سیرت پہ عمل ہو رہا تھا؟ مدینے کے جو آخری حکمراں تھے، کیا وہ رسول اللہ کی سنت پہ چل رہے تھے؟ ان کا لباس رسول اللہ کا لباس تھا، ان کی طرز زندگی رسول اللہ کی طرز زندگی تھی، ان کا طور طریقہ رسول اللہ کا طور طریقہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت نبی آہستہ آہستہ بگڑ رہی تھی، سنت کو بگاڑا جا رہا تھا، سنت کو ترک کر دیا جا رہا تھا. غور فرمائیے گا، کربلا ہے کیا؟ کربلا سنت نبی کو بچانے والی حرکت کا نام ہے. اگر کربلا کی حرکت کو ختم کر دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت کی پاسداری ختم ہو گئی، سنت کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو گئی. امام حسین احساس دلا رہے ہیں کہ جس زمانے میں بھی صحیح سنت نبی پر آنچ آ جائے تو اپنی حفاظت نہ کرنا، سنت نبی کی حفاظت کرنا، سیرت رسول کی حفاظت کرنا، کہ دیکھو سنت نبی پامال نہ ہونے پائے، سیرت رسول مال ہونے نہ پائے. صلوات پڑھے محمد. کس کو اس کی اتنی فکر تھی؟ یہ جو امام حسین کا نظریہ تھا، یہ سوچ کس کے پاس تھی؟ اتنی خالص فکر، اتنی پاکیزہ فکر، اتنا احساس ذمہ داری، اتنا درد ملت کا کس کے سینے میں تھا؟ بڑے بڑے مسلمان تھے مدینے میں، لیکن سب اپنی جگہ پہ خاموش تھے. کیا کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ ملت کا یہ نقصان کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ قوم کا یہ نقصان کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ سیاسی شعور، علمی شعور، اجتماعی شعور ملت کا ختم ہو چکا تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے جو وجہ بیان کی، ہدف بیان کیا ہے اپنی حرکت کا اور کربلا جانے کا، تو اس میں صاف طور پہ یہی کہا ہے نا، انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. امت جد میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے امت میں، میں اس کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اور امت کی اصلاح کیسے ممکن ہے آپ بتائیے؟ امت کی اصلاح، فرد کی اصلاح کے لیے، اگر فرد بگڑ جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، یہ فرد کے لیے. روزہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے. لیکن کوئی ایسی عبادت ہے، ایسا حکم ہے کہ جس سے قوم بچتی ہو، قوم کی اصلاح ہوتی ہو، وہ کون سا دینی اور شریف فریضہ ہے کہ جس کے ذریعے سے امت کی اصلاح ہوتی ہو؟ وہ فریضہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو مسلمان بھول چکا ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے مسلمان غافل ہو چکا ہے. لوگوں کو یہ تو معلوم ہے کہ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکات دینا واجب ہے، حمص دینا واجب ہے، جہاد کرنا واجب، لیکن کیا کسی مسلمان کو یہ یاد ہے کہ امر بالمعروف کرنا بھی واجب ہے؟ جبکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تمہاری قوم اگر بہترین قوم کہلاتی ہے تو امر بالمعروف کی وجہ سے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اگر تمہاری جماعت سب سے بہترین جماعت ہے، اس لیے کہ امر بالمعروف وہ ہے کہ جس سے جماعت سدھرتی ہے، جس سے قوم سدھرتی ہے، جس سے معاشرے مسلمین پاک ہوتا ہے، جس سے معاشرے مسلمین کی اصلاح ہوتی ہے. وہ عبادت جو اجتماعی عبادت ہے اس کا نام امر بالمعروف ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کی ہدایت کرنا اور برائیوں سے روکنا، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے. اگر مسلمان یہ اجتماعی فریضے کو بھلا دے گا تو رسول اکرم کی اور دیگر معصومین کی بے شمار روایتیں ہیں کہ اگر تم امر بالمعروف کو ترک کر دو گے تو پھر تم پر عذاب الہی نازل ہو جائے گا، تم انتظار میں رہو عذاب الہی کے. نبی کریم نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری عورتیں بد کردار اور تمہارے مرد فاسق ہو جائیں گے، اس وقت جب تم امر بالمعروف کو ترک کر دو گے، نہی عن المنکر کو ترک کر دو گے. تو لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ایسا وقت بھی آئے گا کہ قوم کی عورتیں بد کردار ہو جائیں گے، مرد فاسق ہو جائیں گے، امر بالمعروف ترک کرنے کے نتیجے میں کیا مسلمان امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیں گے؟ کہا اس سے برا وقت آئے گا. کہا وہ کون سا وقت ہوگا؟ تو کہا وہ ایسا وقت ہوگا کہ جب لوگ برائیوں کا حکم دیں گے اور اچھائیوں سے روکیں گے، معروف سے روکیں گے، منکرات پر عمل کروائیں گے. یا رسول اللہ، ایسا وقت بھی آئے گا کہ مسلمان جو ہے برائیوں کا حکم دے گا اور اچھائیوں سے روکے گا؟ کہا اس سے بھی برا وقت آنے والا ہے. کہا وہ کون سا وقت ہوگا؟ تو کہا وہ ایسا وقت ہوگا کہ جب برائی نیکی شمار ہوگی اور نیکی برائی سمجھی جائے گی. جنو کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنو. اچھائی کا نام برائی پڑ جائے گا، برائی کا نام اچھائی. یعنی اقدار بدل جائیں گے، نظریات بدل جائیں گے. اچھی چیز کو برا سمجھا جائے گا، بری چیز کو اچھا سمجھا جائے گا. ہدایت کرنے کو گمراہی بتایا جائے گا، گمراہ کرنے کو ہدایت سمجھا جائے گا. تو یہ کون سا وقت آئے؟ اگر امت کی اصلاح ہونا ہے، معاشرے کو اگر پاک کرنا ہے، امر بالمعروف وہ وظیفہ ہے کہ جس سے تمام نیکیاں بچ سکتی ہیں، تمام نیکیوں پر عمل کروایا جا سکتا ہے. خواتین کا حجاب محفوظ رہ سکتا ہے، بچوں کا اخلاق محفوظ رہ سکتا ہے، نماز بچ سکتی ہے، روزہ بچ سکتا ہے، تمام نیکیاں امر بالمعروف کی وجہ سے تمام نیکیوں پر عمل کیا جائے گا. کیونکہ امر بالمعروف کیا کہتا ہے؟ وہ چیزیں جو اچھی ہیں، یعنی جس کو عقل تسلیم کر چکی ہے کہ یہ معروف ہے، یہ شناختہ شدہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں عقل یہ کہہ چکی ہے کہ یہ اچھائی ہے. تو نماز اچھائی ہے، روزہ اچھائی. تو یہ جتنی اچھائیاں ہیں ان سب پر عمل کروانے کا نام امر بالمعروف ہے. جتنی برائیاں ہیں، بد اخلاقی، بد کرداری، بے حجابی، بے حیائی، ظلم، فساد، بربریت، ناانصافی، بے عدالتی، جتنی برائیوں کا آپ تصور کیجئے، جتنی چیزیں جس کو عقل ٹھکرا چکی ہیں، جس کے بارے میں آپ فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ برائی ہے، یہ منکر ہے، یہ غلط چیزیں ہیں، ان سب سے ملت کو بچانا، معاشرے کو ان تمام برائیوں سے روکنے کا نام ہے نہی عن المنکر. اور معاشرے کو تمام اچھی باتوں کی ہدایت دینے کا نام ہے امر بالمعروف. امام حسین کہہ رہے تھے میں امر بالمعروف کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یعنی میں لوگوں کو نیکی کی ہدایت اور اچھائیوں کی ہدایت کے لیے جا رہا ہوں. یہ بہت بڑا فریضہ تھا، یہ بہت بڑا وظیفہ تھا، یہ اجتماعی وظیفہ ہے. لوگ اپنی جگہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رہتے ہیں، لیکن یہ امر بالمعروف نہیں. آج بھی دیکھیے آپ امر بالمعروف کتنے لوگ کرتے ہیں. یہ ہر انسان کا فریضہ ہے، یعنی ایک امام وقت کا فریضہ نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے، ہر نیک انسان کا، ہر دیندار انسان کا فریضہ ہے کہ سب مل کر امر بالمعروف کرے. اور جب پورے لوگ مل کر امر بالمعروف کریں گے تو ان تمام لوگوں کو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو منتخب کیا ہے. جس طرح سے عام انسانوں میں سے رسول منتخب ہوتے ہیں، ولی منتخب ہوتے ہیں، اسی طرح سے تمام عام مسلمانوں میں سے اللہ اس جماعت کو منتخب کرتا ہے جو امر بالمعروف کرنے والی ہے. اسی کو کہتا ہے کہ وہ دوسرے لوگ ان کی وجہ سے نیک بن رہے ہیں اور یہ دوسروں کو نیک بنا رہے ہیں. جو نیک بنا رہے ہیں وہ سب سے بہترین امت ہے. کنتم خیر امت. ہر گروہ کہتا ہے ہم سب سے اچھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سب سے اچھے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے نہ تم اچھے ہو نہ تم اچھے ہو. وہی امت اچھی ہے کہ جو دوسروں کو نیکی کی ہدایت دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے. صلوات پڑھے محمد. جو قوم دوسروں کو اچھائیوں کا حکم نہیں دیتی، وہ لوگ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ جو لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتے وہ لوگ خود اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کسی کی بھوک کا خیال رکھتے ہیں، کسی کی پیاس کا خیال رکھتے ہیں، جسم کی بھوک اور پیاس تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن روح جب پیاسی ہو جائے، جب کردار پیاسا ہو جائے، جب انسان کی معنویت پیاسی ہو جائے، اور اس کے اندر دیکھیں ایک جسم مریض ہوتا ہے تو اس کے علاج کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، کینسر ایک بیماری ہے جو انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے، شوگر ایک بیماری ہے، ہے نا، اسی طرح سے بے حیائی ایک بیماری ہے، بد کرداری ایک بیماری ہے، جہالت ایک بیماری ہے، ظلم ایک بیماری ہے، ناانصافی ایک بیماری ہے، ان تمام بیماریوں سے ملت کو نجات دینا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ روح کی بیماریوں کا علاج کون کرے گا؟ روح کی بیماریوں سے ملت کو کون نجات دے گا؟ اس مسیحا کا نام حسین ہے کہ جس نے ملت کو بچایا ہے بیماریوں سے، جس طرح سے کبھی وبا پھیلتی ہے، وائرس پھیلتا ہے، اسی طرح سے روح کی بیماری پھیلتی ہے، ایک فرد کو نہیں لگتی بلکہ پوری ملت کو تباہ کر دیتی ہے، ملت ظلم کا شکار بن جاتی ہے۔ دیکھیں صرف ظالم بننا ہی غلط نہیں ہے، ظلم کو قبول کرنا بھی غلط ہے، اس لیے کہ ظلم و ستم کو قبول کرنا ظالم کو مضبوط کرنا ہے اور ظالم کے ہاتھوں کو قوی کرنا ہے، آپ ظلم کو قبول کر کے ظالم کو مضبوط کر رہے ہیں۔ ستم گر جتنا برا ہوتا ہے، ستم پذیر بھی اتنا ہی برا ہوتا ہے۔ ظالم کچھ لوگوں کو یرغمال بنا لیتا ہے، یہ کمزور لوگ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں، وہ بھی اگر وہ لوگ ان کا ساتھ نہ دیں تو ستمگر اکیلے ہو کے تنہائی کی موت مر جائیں۔ یہ ستمگر جو قوی ہوتے ہیں ان کمزوروں کی وجہ سے، اور یہ کمزور لوگ ستم قبول کر کے ان ستمگروں کو مضبوط کرتے ہیں۔ اگر یہ ستم کو قبول نہ کرے، ستم پذیری بھی گناہ ہے، ستم گر بھی غلط ہے، ستم پذیر بھی غلط ہے، دونوں کا کام غلط ہے۔ امام حسین یہ بتا رہے تھے کہ اے ملت مسلمہ، اگر یزید ستمگر ہے تو تم ستم پذیر ہو، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ فرعون ستمگر ہے اور فرعونی جو فرعون کے تحت زندگی گزار رہے ہیں وہ ستم پذیر ہے، تو موسیٰ نے قوم کو فرعون کے ظلم اور تشدد سے نجات دلائی، فرعون غرق ہونے پہ مجبور ہوا، موسیٰ نے فرعون کو غرق کر کے ملت کو نجات دی۔ تو جس طرح سے موسیٰ نے ملت کو نجات دی ہے، اسی طرح سے امام حسین نے یزید کے چنگل سے قوم کو نکال کر ملت مسلمہ کو نجات بخش۔ اور اگر ملت بیدار نہ ہوتی تو پھر وہ ستم کو قبول کرنے کے لیے، ستم کے شکنجے میں پسنے کے لیے اپنی تقدیر سمجھ لیتی کہ ہمارا مقدر ہی ایسا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی، وہ تم تو سمجھتے کہ ہمارا مقدر ہی یہی ہے۔ لیکن امام حسین نے اس قدر ظلم و ناانصافی کو رسوا کر دیا تھا کہ یزید کا بیٹا بھی یزید کی جگہ بیٹھنے سے انکار کر رہا تھا۔ یہ ہے حسین کا کارنامہ کہ اگلوں سے جو بگڑی تھی وہ تقدیر بدل دی، نسلوں سے جو ابھری تھی وہ تصویر بدل دی، فرزند یزید اور تخت حکومت سے ہو بیزار، تو نے اموی خون کی تاثیر بدل دی۔ صلوات پڑھے محمد۔ امام حسین نے جو کارنامہ کیا ہے، وہ کارنامہ جو ہے تاریخ میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ امام حسین کے ماننے والے ہی کربلا کو نہیں سمجھ سکے، تو پھر وہ دوسروں کو کربلا کیا سمجھائیں گے جو خود کربلا سے نابلد ہیں. چراغ تلے اندھیرا جسے کہتے ہیں وہ ہے کہ امام حسین کی شمع جل رہی ہے لیکن اس کے قریب رہنے والے ہی اس سے مستفید نہیں ہو رہے ہیں، غیر فائدہ اٹھا رہے ہیں کربلا سے لیکن ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. اگر گاندھی نے فائدہ اٹھایا ہے تو کربلا ہی کی وجہ سے، اور جتنے بڑے بڑے حکمرانوں نے اپنی قوموں کی اصلاح کے بارے میں سوچی ہے تو پھر انہوں نے کربلا کو نظر میں رکھا ہے کہ کربلا اصلاح کا سب سے بڑا نمونہ ہے، قربانی اور ایثار کی سب سے بڑی مثال ہے کربلا. کوئی ہے کہ جو اپنی اولاد کو دیکھیں، لوگ اپنی جان بچاتے ہیں یا اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے، کیا امام حسین کے بچے محفوظ نہیں رہ سکتے تھے مدینے میں؟ کیا امام حسین کے ساتھ خواتین جو ہیں وہ محفوظ نہیں رہ سکتی تھی؟ کیا امام حسین کے خاندان والے مدینے میں محفوظ نہیں رہ سکتے تھے؟ رہ سکتے تھے، لیکن امام حسین نے سمجھ لیا تھا کہ تنہا میرے قتل ہو جانے سے ملت اسلامیہ میں شعور نہیں جاگے گا، میرا مقصد ہے ملت کو بیدار کرنا، اور ملت کی بیداری اجتماعی قربانی کے بغیر ممکن نہیں ہے. جب تک کہ ہم سب مل کر قربان نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک ملت مسلمہ بیدار نہیں ہو سکے گی. اس کے لیے امام حسین نے کہا کہ مجھے لشکر تیار کرنا ہے، مجھے افراد تیار کرنا ہے، مجھے جو ہے. تو اب اس کے لیے یہ کون سی جنگ تھی؟ انشاءاللہ وقت ختم ہو چکا ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ آخر یہ کربلا کون سی جنگ تھی. ابھی اس پہ پردے پڑے ہوئے، یہ کون سی جنگ تھی، کس قسم کی جنگ تھی؟ کیونکہ لوگوں نے کہا کہ یہ جنگ تو جو ہے دو شہزادوں کی جنگ تھی. یہ کربلا ہے اگر جنگ شہزادوں کی، قلم میں دم ہو تو لکھ دو حسین ہار گیا. اگر یہ جنگ جیت و ہار کی جنگ تھی تو بظاہر تو یزید جیتا ہے، تو آپ بھی کہہ دیجئے کہ یزید جیت گیا، لیکن اتنا آسان نہیں ہے، اتنی سادہ نہیں ہے کربلا، اتنی آسان نہیں ہے کربلا. آج تک لوگوں کے دلوں میں حرارت ایمان پیدا کر رہی ہے. وہ کس انرجی کا نام ہے، کس قوت کا نام ہے کربلا، کہ جو ہزاروں کمزور انسانوں کو قوی کر رہی ہے کربلا، ہزاروں مظلوموں کو بے انصافی کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا سبق سکھا رہی ہے کربلا. کربلا حریت کا درس دے رہے. کتنے دوس ہیں جو ہم کو کربلا سے ملتے ہیں، انشاءاللہ آگے بتایا جائے گا کہ ایک طرف ہم کو جو کربلا بتائی گئی نا، وہ کربلا ایک طرفہ کربلا سنائی گئی ہے، ہم ایک طرفہ کربلا سننے کے عادی ہو گئے ہیں. وہ ہے ابن زیاد کی کربلا، وہ کربلا ہے ظالموں کی کربلا، ان کا ظلم ہم نے دیکھا. غور فرمائیے گا، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں آج کہ ہم نے جو ہے ظلم دیکھا ہے. ظلم کے مقابلے میں امام حسین کی شجاعت نہیں دیکھی، امام حسین کی شہامت نہیں دیکھی. اس کے مقابلے میں جو امام حسین کا کردار تھا، وہ کردار کا پہلو خاموش ہے. کربلا سے جو چیز ذکر کی جاتی ہے وہ ظالموں کا ظلم ہے. شمر کی طاقت بتائی جاتی ہے، شمر کی بے حیائی بتائی جاتی ہے، ظالموں کا ظلم بتایا جاتا ہے، ہرملا کا تیر بتایا جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو حوصلہ، جو ہمت حسین کے بچوں نے دکھائی ہے، وہ حوصلوں کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس ہمت کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس کردار کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ وہ کیسے تھے کہ جنہوں نے ظلم کو برداشت کیا. اس ظلم کے مقابلے میں جو انہوں نے کردار پیش کیا ہے، اس کردار کا ذکر نہیں کیا جاتا. وہ کردار اگر سامنے رکھا جائے تو قوموں کی زندگی سدھر جائے. جو درس امام حسین نے کربلا میں دیا ہے، دو چیزیں ہیں کربلا سے جو ہمیں سیکھنا ہے. ایک عبرت ہے کربلا ہے، ایک عبرت ہائے کربلا ہے، ایک اقدار کربلا ہے. کربلا سے کچھ عبرت ہمیں لینا ہے اور کربلا سے کچھ حوصلہ ہمیں لینا ہے، کچھ درس ہمیں لینا. وہ کون سے درس ہیں جو ہمیں کربلا سے ملتے ہیں جس سے ہماری قوم سدھر سکتی ہے؟ امر بالمعروف اگر ہو سکتا ہے کربلا کے ذریعے سے، امیر المومنین کہتے ہیں کہ لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، دیکھو امر بالمعروف کو ترک مت کرو، نہی عن المنکر کو ترک مت کرو، فیول علیکم شرارکم، تو تمہارے بد کردار لوگ تم پر حاکم ہو جائیں گے، ثم تدعون فلا یستجاب لکم، پھر تم دعائیں مانگو گے تو تمہاری دعا مستجاب نہیں ہوگی. اور ایک روایت میں کہ امر بالمعروف ترک کر دینے میں نیک لوگوں کے ساتھ بد کردار لوگوں کی وجہ سے، شریر لوگوں کی وجہ سے نیک لوگ بھی صدمے آ جائیں گے، بڑے لوگوں کی وجہ سے چھوٹے لوگ بھی صدمے آ جائیں گے. ان شریر لوگوں کی وجہ سے نیک کردار لوگ پھنس جائیں گے. اسی لیے کہا گیا کہ امر بالمعروف کو ترک مت کرو ورنہ اشرار تم پہ غالب آ جائیں گے، ظالم تم پہ حکمراں بن جائیں گے. آج عراق کی امت کا کیا حشر ہو رہا ہے آپ دیکھیے. افراد کی بات چھوڑیے کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ملت عراق کا کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ ظالم حکمراں ہمیشہ اس پر قابض ہو گئے. صدام جیسا حکمراں اس قوم کو ملا، پوری ملت کو پیس کے رکھ دیا. آج پورے عراق میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کہیں ترقی نہیں ہے. ملت اس وقت جو ہے اندھیروں میں غرق ہے، ناانصافیوں کا شکار ہے، بے عدالتیوں کا شکار ہے، ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ملت بیدار نہیں ہے، قوم بیدار نہیں ہے. امر بالمعروف اس قوم نے چھوڑ دیا تھا، نیکی کی ہدایت اس قوم نے چھوڑ دیا تھا، اس پر ظالم مسلط ہو گئے. تو عزیزان گرامی، اگر ملت بیدار ہوتی، آپ دیکھیے وقت نہیں ہے، آپ کوفے کے حالات آپ دیکھیے. ابھی آپ نے جناب مسلم کا مرثیہ سنا، ابن زیاد جب آیا تو امام حسین علیہ السلام کا حلیہ اور ان کے جیسا امامہ اور ان کی جیسی رضا پہن کے جو ہے وہ کوفے میں داخل ہوا. لوگوں کو یہ اطلاع تھی کہ امام حسین آ رہے ہیں، سارا کوفہ استقبال کے لیے جمع ہو گیا. آپ تھوڑی سی ملت کی بے شعوری کا آپ اندازہ لگائیے کہ کوفے کے پوری قوم کس طرح سے جو ہے وہ ظلم کا شکار ہوتی ہے. سارے کے سارے کوفے والے جمع ہو گئے، ان کی تعداد زیادہ ہے، ابن زیاد اکیلا ہے. غور فرمائیے گا، ابن زیاد اکیلا ہے، پورا کوفہ امام حسین کا انتظار کر رہا ہے. جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت ہو چکی ہے، کوفے والے اپنی نجات کے لیے امام حسین کو بلا رہے ہیں کہ یزید ہم کو تباہ و تاراج کر دے گا، آئے حسین ابن علی آپ ہماری نجات کے لیے آئیے، جلد آئیے، آپ مکے میں کہاں بیٹھے ہیں، آپ آئیے، ہم آپ کے لیے، ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہیں. تو امام حسین نے ان خطوط کے جواب میں جو 18,000 کوفیوں کی طرف سے آ رہے تھے اور ان کی نمائندگی میں آ رہے تھے کہ اتنے ہزار لوگ آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جلد آئیے، امام حسین علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں مسلم کو بھیج رہا ہوں کہ جو مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے برابر ہے، میں اپنے سفیر کو بھیج رہا ہوں مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف. تو جناب مسلم ابن عقیل کوفہ گئے، اتنے ہزار لوگوں نے بیعت کی، اتنے لوگ ان کے ساتھ تھے، سب کچھ تھا. لیکن جب ابن زیاد کے آنے کی، جب ابن زیاد آیا تو پورا رخ بدل گیا. وہ کیسے ہوا؟ ایک ابن زیاد، پورے کوفے والے اگر چاہتے، اگر ملت بیدار ہوتی، سب آپس میں مل جل کے رہے ہوتے، سب کا نظریہ ایک ہوتا، سب کے سب اگر ہمت والے ہوتے، حوصلے والے ہوتے، تو ایک ابن زیاد کا کیا خاتمہ نہیں کر سکتے تھے؟ سب مل کے ابن زیاد کا خاتمہ نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکے. سب کے سب خوف زدہ ہو گئے، پوری ملت خوف زدہ ہو گئی. ایک ابن زیاد کا مقابلہ پورے کوفے والے نہیں کر سکے. جب اس نے نقاب الٹ کے کہا میں ابن زیاد ہوں تو سب بھاگ گئے اور مسلم تنہا رہ گئے. پورا نقشہ بدل گیا. بغیر فوج کشی کے، بغیر لشکر کشی کے، بغیر لشکر آئے ہوئے، بغیر کسی کے، صرف افواہوں میں کام ہو گیا، خوف. آج داعش نے کیا کیا عراق میں؟ خوف بٹھایا. بس آتے ہی 4 بچوں کے گلے کاٹ کے پھینک دیے، خوف بٹھا دیا. پورے کا پورا موصل خالی ہو گیا، پورے کا پورا شہر خالی ہو گیا، اور ان کو امید تھی کہ پورا ملک خالی ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ابن زیاد ایک ابن زیاد کی وجہ سے جب پورا کوفہ خالی ہو سکتا ہے تو اتنے جو داعش کے لشکر والے آئے تھے تو ان کو پوری امید تھی کہ ہمارے آنے سے پورا عراق خالی ہو جائے گا ایک ہفتے کے اندر. 24 گھنٹے کے اندر ابھی اخبارات چھپے نہیں تھے کہ پورے پاؤ عراق پر قبضہ ہو چکا تھا. اس کے بعد اخبارات میں خبر پہنچی کہ موصل خالی ہو چکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آمد کی جب قدموں کی چاپ سنتے ہی پورا شہر بھاگ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ملت بیدار نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک فرد بیدار رہا ہو, وہ پکار رہا ہو کہ بھائی ہم بغیر مارے ہوئے کیوں بھاگ جائیں, بھاگنا بھی ہے تو مار کھا کے بھاگیں, لیکن یہ نہیں. کون سی قوم تھی جس کو امام حسین بیدار کرنا چاہ رہے تھے؟ قوم کا شعور کیا تھا؟ اگر یہ قوم میں شعور ہوتا تو امام حسین کی شہادت نہ واقع ہوتی. یہ قوم کی کربلا میں نواسے رسول کو قتل کر دیا گیا, امت میں اتنی بیداری نہیں تھی کہ پوری ملت امام حسین کی حفاظت کرتی اور امام حسین کو بچا لے جاتی. کیا کسی قوم میں علی اصغر بھی گنہگار تھے؟ کیا کسی قوم میں قاسم بھی گنہگار تھے؟ کیا کسی قوم میں اونو محمد بھی گنہگار تھے؟ لیکن آپ دیکھیں کیا ہوا جناب مسلم کے ساتھ, تنہا رہ گئے مسلم کوفے میں اور کوئی انہیں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. ابھی اب سے تھوڑی دیر پہلے 18,000 لوگ تیار تھے مسلم کو بچانے کے لیے. آج کوئی گھر کا دروازہ نہیں کھلتا ہے, سب اپنی جان بچانے کے لیے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بڑھیا کو اتنی غیرت اس کو محسوس ہوتی ہے, پوچھتی ہے اے مسلم تم یہاں کیوں بیٹھے ہو, تم اپنے گھر کو کیوں نہیں چلے جاتے؟ اے شخص, وہ تو جناب مسلم کو نہیں جانتی تھی, کہا اے شخص تجھے نہیں معلوم کہ حالات کوفے کے بگڑ چکے ہیں, زمانہ پرآشوب ہے, لوگ خوف زدہ ہیں, گلی کوچے خالی ہو چکے ہیں, روڈیں سڑکیں سنسان ہو چکی ہیں اور کوئی گلی ایسی نہیں ہے جہاں پہ کوئی انسان نظر آ رہا ہے. تم یہاں کیوں بیٹھے ہو, تمہیں نہیں معلوم کہ اس وقت حالات خراب ہے؟ تو جناب مسلم نے کہا اے توبہ, وہ شخص کہاں جائے جس کا کوئی وطن نہ ہو, جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو, جس کا کوئی خاندان و قبیلہ نہ ہو, جس کا کوئی گھر نہ ہو, وہ کس گھر کو جائے جس کا کوئی؟ تو اس نے جو ہے اپنے گھر میں پناہ دی, مسلم کو پناہ دی. اور اس کے بعد جب خبر ملی ہے تو توبہ کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے. مسلم جو ہے وہ ایسے ہی گرفتار نہیں ہو جاتے بلکہ تلوار نکالتے ہیں, اتنے پورے لشکر سے اکیلے مسلم مقابلہ کرتے ہیں. تو جتنا لشکر آیا تھا وہ ناکام ہوتا ہے, پھر وہ لشکر کو بلاتے ہیں, پھر لشکر آتا ہے, پھر دوبارہ بلایا جاتا ہے. تو حاکم کہتے ہیں کہ ایک مسلم سے لڑنے کے لیے کتنا لشکر چاہیے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ایک عام انسان سے ہم مقابلہ نہیں کر رہے ہیں, کوئی بنیاں بقال سے مقابلہ نہیں ہے, بلکہ خاندان بنی ہاشم کے شیر سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں. لہذا جناب مسلم کو اتنے سارا لشکر آنے کے باوجود بھی اسلحہ رکھنے والے, تلواریں رکھنے والے مسلم کو گرفتار نہیں کر سکے. چنانچہ خندق کھودی گئی, ایک گڑھا کھودا گیا اور مسلم کو لڑتے لڑتے جو ہے اس گڑھے میں اتارا گیا, چاروں طرف سے لشکر نے گھیرا, اس کے بعد مسلم کو گرفتار کیا گیا, پھر کہیں لے جا کر جو ہے اوپر چھت کے اوپر لے جا کر جناب مسلم کا سر تن سے جدا کیا گیا. اور جس وقت جناب مسلم کا سر جو ہے وہ قلم کیا جا رہا تھا تو امام حسین علیہ السلام کی لشکر کے کاروان کی طرف رخ کر کے مسلم ابن عقیل نے کہا السلام علی الحسین, السلام علیک یا ابا عبداللہ. یہ آخری سلام تھا جناب مسلم ابن عقیل کا, اور اس کے بعد مسلم کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے اور جسم کو زمین پہ پھینک دیا جاتا ہے, اور جناب مسلم کے اس بدن کو کوفے کی گلیوں میں کھینچا جاتا ہے. تو جناب مسلم کی شہادت بھی ویسے ہی ہوئی جیسے کربلا کے میدان میں اصحاب حسین اور انصار حسین کی ہوئی تھی, جس طرح سے امام حسین کا سر قلم کیا گیا تھا اور لاشے پر سے گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے, اسی طرح سے مسلم کو پامال کیا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم.